بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. كيس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جہاں پر پچھلے درس میں رکے تھے وہیں سے آغاز کرتے آج کے درس کا. کہاں رکے تھے؟ العمل بالظاہر، ظاہر پر بات ہو چکی تھی، اور آج کے درس سے تعریف المؤول. ظاہر میں کچھ یاد ہے یا کچھ یاد دلاؤں؟ یاد ہے کچھ ظاہر میں؟ کیونکہ یہ ہے الفاظوں کی جنگ، تو الفاظوں کی جنگ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے آئیں گے پھر جملوں کی جنگ، یہ الفاظوں کی جنگ ہے ابھی، پھر آگے جو آئیں گے نا اگلے درست جو ہے اس کے بعد میں ناسخ اور منسوخ ہے، تو پھر وہ پورے جملے دیکھنے پڑیں گے، کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، اس کے کیا شرطیں ہیں. تو یہ ابھی تھوڑا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. بہرحال ظاہر کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی کیا مطلب قریب، کیسے کہیں گے آپ قریب؟ یعنی ایک لفظ ہے اس کا معنی ایک سے زیادہ ہے، دو بھی ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک معنی قریب ہے اور ایک معنی دور ہے. وہ لفظ اپنے ظاہر سے ہی اس کے اندر ایک واضح معنی پایا جاتا ہے جو قریبی معنی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. جو قریبی معنی ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایک سے زیادہ معنی ہے، اور جو معنی قریب ہے وہی ظاہر ہے، وہی راجح ہے. یہ جو ظاہر ہے، چند مثالیں لیتے ہیں. چلو پچھلے درس میں مثالیں گزر گئی تھی، اس لیے میں نے ابھی درس کا آغاز مثال سے نہیں کیا، لیکن لگتا ہے تھوڑا سا مشکل تھا. میں مثال ہے، میں یہ کہوں کہ میں ابھی شعر دیکھ کے آیا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں نے کیا شعر دیکھا ہے، جنگل کا شعر دیکھا ہے، یا ایک ایسا شخص جو بہادر ہے جس کی بہادری شعر کی طرح ہے، جسے شعر کہا جاتا ہے بہادروں کے اعتبار سے، میں اس شخص سے مل کے آیا ہوں، اسے دیکھ کے آیا ہوں. تو آپ کے ذہن میں میری بات سنتے ہی میں ابھی شعر دیکھ کے آیا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی، پہلی یا دوسری؟ پہلی والی. اگرچہ شعر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے قریب، وہ جانور جنگل میں رہتا ہے، ایک معنی ہے بعید، وہ انسان جو شعر یہ صفات رکھتے بہادر کی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، ایک معنی قریب ہے ایک معنی دور ہے، جیسا کہ شعر کا لفظ ہے جو معنی قریب ہے وہ جانور کا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، جو معنی بعید ہے وہ انسان کا ہے جو بہادر ہے. تو آپ نے فٹافٹ کیوں کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ شعر جو جنگل میں رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ظاہر یہی ہے، جو معنی قریب ہے اس لفظ کے اندر آپ نے وہی اپنایا ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں قل ہو اللہ احد، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، فعل امر ہے، قل کہہ دو. اچھا، کون حکم دے رہا ہے اور کسے حکم دے رہا ہے اور کیا حکم دے رہا ہے، کیونکہ حکم یہی چیز ہوتی ہے، حکم دینے والا جس کو حکم دیا جا رہا ہے اور حکم کیا ہے, یہ بات ہوتی ہے نا. اچھا, قل ہو اللہ احد, آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے بات سنتے ہی آپ کے کان میں کیا آتا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی
حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی ہے, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ وحی ہے اور وحی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. تو حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حکم کسے دیا جا رہا ہے؟
محمد رسول,
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ نے کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کس پر اترا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اچھا, کیا حکم ہے؟ هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہے یہ جو آیت ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, حکم دینا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن قل کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ جو ضمیر ہے قل یا محمد تو نہیں ہے نا آیت میں ہے
نہیں.
قل جو فاعل ہے, کہنے والا جو ہے, فرمانے والا جو ہے, جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ضمیر ہے. ضمیر کون سا ہے؟ مخاطب ہے, انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل انت, ٹھیک ہے نا. یہ جو ضمیر ہے جو چھپا ہوا ہے یہ آیت کے اعتبار اندر چھپا ہوا ہے, لیکن ظاہر کیا ہے؟ سیاق اور سباق سے ظاہر کیا ہے کہ حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا رہا, نہ کسی ولی کو نہ کسی اور نبی کو, ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں یوں کہوں وجاء ربك والملك صفا صفا, وجاء اور آیا, ربك تمہارا رب اور فرشتے قطارے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آنے والا کون ہے؟ جاء فعل ماضی ہے, جیسے قل فعل امر ہے, فاعل کون ہے قل میں؟ انت غیر مخاطب ہے, واضح بات ہوگی. اس میں کوئی دوسری بات ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے نہیں کہ فاعل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کوئی اور ہے؟ نہیں. اچھا, وجاء ربك والملك صفا صفا اور آیا تمہارا رب اور فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں. جاء فعل ماضی ہے, فاعل کون ہے؟ جاء فاعل اللہ تعالیٰ ہے, بارک اللہ فیک. آنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی, رب تیرا, رب آپ سنوں کو رب کون ہے؟ یہ کافی خطاب کے لیے اللہ تعالیٰ کسے خطاب دے رہے ہیں؟ یہ خبر کس کے متعلق ہے؟ رب تیرا کون ہے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ سنوں کو رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو آنے والے کون ہیں؟
اللہ
سبحانہ. تو فاعل اس میں کون ہے؟ کوئی ضمیر ہے چھپا ہوا ہے؟ نہیں, واضح ہے, ظاہر ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے وجاء ربك والملك صفا صفا, یعنی معنی یہ ہے وجاء امر ربك والملك صفا صفا, وجاء امر ربك, صحیح اس کی بات؟ وہ بھی کہتا ہے دیکھیں آپ جو بات کریں وہ خطرناک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آئے گا کیسے آئے گا؟ آنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑے گا, پھر نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا یہ انتقال ہے, پھر تجسیم لازم آتی ہے. اس لیے اس کی لوازم باطلہ ہیں, ہم نہیں مانتے, ہماری عقل نہیں مانتی اس کو. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے, وجاء امر ربک, ان کی بات درست ہے یا کیوں مانتے کیوں نہیں تم لوگ؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں بات درست نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ضمیر ہے ہی نہیں. ضمیر کہاں پہ ہے؟ ضمیر تو نہیں ہے, یعنی لفظ ظاہر ہے. لفظ تو واضح, اور ظاہر کسے کہ جو واضح ہو نا, لفظ واضح ہے. اگر اس میں کوئی لوازم باطلہ ہوتی یا قرآن عربی زبان میں اترا ہے, ٹھیک ہے نا, ان جعلہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, کسی اور زبان میں نہیں ہے. جنہوں نے سنا ہے, جن عربیوں نے سنا ہے, انہوں نے کیا یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو حرکت کرنی پڑے گی, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ دوسرے کا منتقل ہونا پڑے گا, اس کے لیے تجسیم ضروری ہے. کسی صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا؟ اگر ہے تو ہمیں دکھائیں. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، بلکہ اسی آیت کو جیسے کہ ظاہری مفہوم ایسے چھوڑ دیا ہے. آپ کو جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں؟ جبکہ سمجھنے والے امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور سمجھانے والے پورے کائنات سب سے بہترین سمجھانے والے ہیں. جب نہ سمجھانے والے نے تفصیل بیان کی ہے اس ظاہر کے علاوہ، اور نہ سمجھنے والے نے سوال کیا ہے، مطلب کیا ہوا؟
دونوں کو
سمجھ جائے کہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وجہ ربو کا، اللہ تعالیٰ ہی آئیں گے، ہمارا ایمان ہے. اچھا اب کیسے آئیں گے؟ اس کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی. اب عرش کو چھوڑنا ہے نہ چھوڑنا ہے، ترسیم لازم آتی ہے. یہ آپ کی عقل سقیم نے یہ سوچا ہے، عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے. اللہ نے فرمایا میں آؤں گا، ہم نے کہا امن و صدقنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں کیسے آؤں گا، ہم نے خاموشی اختیار کی. اب کیسے آنے میں اور آنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پہلے یہ تو مانو کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، اب کیسے آنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تو نہیں فرمایا. اس لیے استواء کے متعلق جب امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یا امام الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، کیسے مستوی ہیں؟ یعنی ذرا مشکل ہو رہی ہے مجھے سمجھنے میں، کیسے مستوی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سر جھکایا وہلتن تھوڑی دیر تک، پھر سر اٹھایا، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور ان کے چہرے پر عرق اور پسینہ جو ہے طاری ہو گیا تھا، چہرہ بھر گیا تھا غصے میں. فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. اتنی پیاری بات فرمائی ہے. اسماء و صفات کے باب میں یہ قاعدہ ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا یہ وہ ہتھیار ہے جو اسماء و صفات کے باب میں، توحید اسماء و صفات تیسری قسم کی توحید ہے، عام بات نہیں کر رہا میں، یہ وہ قاعدہ ہے جو ہمیں ایک عظیم امام نے دیا ہے، اپنے عقل سے، محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نصوص شریعت کو سامنے رکھے اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، تابعین کی سمجھ کے مطابق، اپنے استادوں کی سمجھ کے مطابق، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہمیں پہنچایا ہے کہ استواء تو معلوم ہے. استواء کا مطلب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے واستوت علی الجودی، جو سفینہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے جب طوفان آیا آخر میں کہاں پر ٹھہری، کہاں پہ رکی؟ واستوت علی الجودی. لفظ کون سا استعمال ہو؟ استوى، استوت، استوت. جودی کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے جو ترکیہ کے قریب ہے، پہاڑ کی چوٹی پر یہ کشتی جو ہے وہاں پر جا کے رکی. استوت یعنی کیا ہے؟ بلندی پر رکی. تو اس کا مطلب بلندی ہے، معروف ہے. لِتَسْتَوْ عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم سواری پہ سوار ہوتے ہیں، تَسْتَوْ عَلَى ظُهُورِهِ، تو آپ اس کی بلندی پہ سوار ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. تو استوا کا مطلب معلوم ہے عربی زبان میں، استوا کا مطلب کیا معلوم ہے. والکیف مجهول، کیفیت کیسے ہے یہ تو مجهول ہے. کیوں مجهول ہے؟ کیونکہ ایک تو بیان نہیں ہوا شریعت کے الفاظ میں، دوسری بات یہ ہے کہ استوا مخلوق میں بھی مختلف ہے. اب کشتی جو مستوی ہے پہاڑ پر، وہ ویسے ہے جیسا کہ میں مستوی ہوتا ہوں گھوڑے کی کمر پہ، یا گاڑی میں مستوی ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو کیف مجهول ہے، کیونکہ کیفیت میں اختلاف ہے. اچھا، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کسی مخلوق کے لیے جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پس پش ڈال دے اور کہے نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کسی کے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں. والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، چار باتیں نا، اور یہ سوال کرنا کون سا، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. یہاں پر کون سی نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے؟ سوال. کیوں نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نہ صحابہ کرام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام کے شاگرد نے کیا صحابہ کرام سے یہ سوال. تو پھر یہ سوال کرنے والا کون شخص آ گیا نیا؟ نئی بات ہے نا. آخر میں کیا فرمایا؟ اخرجو، نکال دو اس میری مجلس سے. اس نے کہا امام صاحب میں نے نہیں، کوئی اور پوچھا، کہتے ہیں میں نے تم سے سنا، نکالو اس کو. اہل سنت و جماعت نے جس عقیدوں کو محفوظ کیا ہے اسی بنیاد پر کیا. آج بعض لوگ کہتے ہیں وہابی ہیں یہ سختی کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے جو بدعتی ہے, تو پھر سختی کس کے ساتھ کی جائے؟ موحدین کے ساتھ, اہل سنت والوں کے ساتھ کی جائے, کس کے ساتھ کی جائے؟ شریعت میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے. نرمی وہاں پر جو نرمی کا لائق ہے, اس سختی وہاں پر جو سختی کا لائق ہے. اور یہاں پر ایک فائدہ میں آپ ساتھیوں کو بتا دوں, اگر آپ تفسیر کی کسی بھی کتاب کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ مفسر جو ہے قرآن مجید کا یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے اہل بدع سے, یا راہ راست پر نہیں ہے, یا اس کی تفسیر میں غلطیاں ہیں, تو آپ کو دو آیتیں دیتا ہوں, ان کو نوٹ کر لیں اور تفسیر میں دیکھ لیں. نمبر ایک یہ آیت, وجاء ربک والملک صفا صفا, سورة الفجر آیت نمبر 22. جہاں پر آپ کو ملے کہ اللہ تعالی آئیں گے ترجمے میں یا تفسیر میں, تو یہ حق ہے. اور جہاں پر آپ کو ملے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا, یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز کا ذکر ہوگا, یہ تفسیر باطل ہے. یہ تفسیر باطل ہے. یہ بتا, میں ابھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, یہ سمجھ آ گئے نا. اچھا تیسری بات, کہ بعض لوگ لکھتے ہیں ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آئے ترجمہ لکھ دیا, معنی کے معنی نہیں جانتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں فلاں شخص آیا ہے, آپ کہیں فلاں شخص کو تو جانتا ہوں فلاں ہے, لیکن آیا ہے کہ مطلب کیا میں نہیں جانتا ہوں. اس کو علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ علاج کی ضرورت ہے اس کو, کیونکہ بھائی آنا جا فعل ماضی ہے عربی زبان میں, جا آیا وہ واضح الفاظ ہیں. اس لفظ کو آپ کیوں جاننا نہیں چاہتے؟ جانتے تو ہیں مطلب سے, جانتے, جاننا کیوں نہیں چاہتے؟ کہتے اگر ہم یہ کہیں گے اللہ آئے گا تو پھر وہی مصیبت آئے گی جو پہلے بات کی تھی. اس لیے بہتر ہے, ہمارا راستہ سب سے اچھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کیونکہ تحریف کی ہے, تحریف نہیں کی ہم نے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ آئے گا, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہے جو آئے گا, لیکن آئے گا مطلب کیا نہیں جانتے. یہ بارک اللہ فیک, یہ پہلی بات سے زیادہ خطرناک ہے. ان کو کہتے ہیں مفوضہ, جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء و صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ ذکر کے قرآن مجید میں, معنی نہیں جانتے ہم کیا ہے. پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں, تبرک کے لیے. سبحان اللہ. یہ پہلے. دوسری آیت نوٹ کریں, سورۃ صاد آیت نمبر 75. صاد آیت نمبر 75, 75. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس, تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. جہاں پر آپ کو دست قدرت نظر آئے نا, یہ باطل تفسیر ہے. یا اپنی قدرت سے, یا اپنی طاقت سے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, کیسے ہم نہیں جانتے کیسے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ید کے معنی کیا ہے؟ المعنی معلوم, والکیف مجہول, والایمان به واجب, والسؤال عنه بدعہ. ساری کی ساری صفات آپ اسی ترازو پہ تولتے جائیں. الرحمن, الرحیم, اللہ تعالی رحمان ہے, رحمت کی صفت ہے. رحمت کا مطلب معنی کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. الکیف مجہول, الایمان بھی واجب, سؤال عنہ بدعہ. اسی طریقے سمع ہے, بصر ہے, علم ہے, حیات ہے, جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ساری کے ساری اسی ترازو پہ تولتے جائیں. اب آتے ہیں درس کی طرف. المؤول شیخ صاحب فرماتے ہیں تأویل کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. تأویل کا مطلب کیا ہے, اور تأویل کسے کہتے ہیں, اور اس کی حقیقت کیا ہے شریعت میں. پہلے شیخ صاحب کے میں یہ عبارات جو ہیں شروع والی یہ پڑھ لوں, ان کی بعد تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے, پھر میں انشاءاللہ مزید سمجھاتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں المؤول لغتن, لغت میں مؤول کا مطلب ہے من الاول، یہاں پہ اول لکھا ٹھیک کر دیں، من الاول، اصل لفظ اول ہے، من الاول وهو الرجوع، یہ لفظ اول سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے رجوع، واپسی، واپسی، رجوع. واصطلاحا، اور اصولوں کے اصطلاح میں، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، یہ وہ لفظ ہے جو مرجوح معنی پر حمل کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، جو راجح الٹ مرجوح ہے. ظاہر میں ہم نے کیا کہا تھا، اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ظاہر میں، ظاہر وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے، اور جو معنی قریب ہے وہ ہی سننے والے کی کان میں، ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے. میں نے شعر دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ شعر جو جنگل میں رہتا ہے، یہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، مؤول کیا ہے؟ ایسا لفظ جو بعید والے معنی کو، جو معنی بعید ہے اسی معنی کو متعین کر دے. مؤول جو ہے ایسا لفظ ہے جو بعید والے معنی کو متعین کر دے. بعید والا کون ہے؟ مرجوح ہے، یعنی جو مرجوح معنی کو متعین کر دے.
مرجوح کو راجع کر دے،
نہ مرجوح کو متعین کر دے. اب یہی مطلب ہے، وہ نہیں ہے جو قریب تھا، ظاہر کے الٹ ہے. یعنی میں کہتا ہوں ابھی میں چڑیا گھر میں گیا تھا، شیر کو دیکھ کے آیا ہوں. اب یہاں پر جو شیر ہے، اچھا اگر میں ابھی شیر دیکھ کے آؤں چڑیا گھر کے علاوہ، تو وہی جانور ہے. اگر میں کہوں میں فلاں گھر کے فلاں شاہ سے گھر میں گیا تھا، بڑا اچھا انسان ہے، مجھے شیر نظر آیا. یہاں میں جب قید لگا دی یہاں پہ، اس مطلب یہ ہے شیر کا لفظ جو ہے ابھی میں نے مرجوح معنی کو اپنایا ہے. مرجوح معنی جو ہے، اصل معنی کون سا تھا؟ جانور کا تھا جو راجح تھا. مرجوح معنی تھا بہادر انسان کا، کیونکہ دور کا معنی ہے. جب میں نے قید لگا انسان کی، یہاں پر میں نے اس کو متعین کر دیا. کبھی مطلب قریب والا نہیں ہے، مطلب جو ہے وہ دور والا معنی ہے، کہ میں نے اس انسان کو دیکھا جو شیر کی طرح بہادر تھا. اسے کہتے ہیں مؤول، اسے کہتے ہیں تأویل. تأویل جیسا فرماتے ہیں، فخرج بقولنا على معنى المرجوح النص، جب معنی مرجوح کی بات کی ہے شیخ صاحب نے، یعنی خارج کر دیا اس تعریف سے نص کو، ظاہر کو. نص کا کیا مطلب ہے؟ وہ لفظ جس کا صرف ایک معنی ہو، دوسرا ہے نہیں. ظاہر کون سا ہے؟ وہ لفظ جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں، لیکن
قریب کے معنی
متعین ہو جاتا ہے سنتے ہی. تو مرجوح کی بات ہی نہیں ہے نا، یا تو ایک یا تو راجح ہے، دونوں خارج ہو گئے. جیسا فرماتے ہیں، اما النص فلانه لا يحتمل الا معنى واحد، نص اس لیے خارج ہو گئے کہ اس کا ایک معنی ہے صرف. واما الظاہر فلانه محمول على المعنى الراجح، والظاہر معنى الراجح میں محمول ہوتا ہے. یہ جو تعریف اصطلاحی ہے، اس کی یہ تعریف ہے، اور اس کی مثال بھی میں نے بیان کی ہے شعر والی. ایک اور مثال شیخ صاحب آگے بیان کریں گے، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی عزیز مصر، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، ان کو خبر نہ تھی کہ وہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں، خوراک لینے کے لیے گئے، تو ایک طریقے سے، ایک حیلے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا. اور قصہ مشہور ہے کہ برتن جس میں اناج ماپا جاتا، سونے کا برتن تھا، وہ اس کے تھیلی میں ڈال دیا، چھوٹے بھائی کی تھیلی میں، اس طریقے سے ان کو چھوٹا بھائی وہاں پہ رہ گیا. تو جب ان کے بھائی واپس گئے، والد سے کیا جا کے کہا، حالانکہ وعدہ کر کے آئے تھے ہم واپس لے کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید نے، واسأل القرية التي كنا فيها، اے میرے باپ، یعنی بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگر آپ کو ہماری بات کی یقین نہیں تو آپ، واسأل القرية، تو آپ سوال کریں بستی سے، گاؤں سے. بستی سے بھی سوال کیا جاتا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ یعنی بستی کی دیواروں سے آپ سوال کریں؟ اللہ نے یہ فرمایا، یہاں پہ اہل القریہ نہیں فرمایا، وسأل القریہ فرمایا ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ اگر ہم کہہ دیں بس، یعنی اگر ہم کہیں بستی سے سوال کرو جیسا کہ ظاہر ہے، تو پھر تو معنی مشکل پڑتا ہے کہ نہیں؟ کہ بیٹے اپنے والد نبی کو فرما رہے ہیں کہ جا کے دیواروں سے سوال کرو، کیا دیواروں سے بھی سوال کیا جاتا ہے؟ جی فلسفی زبان میں کہتے ہیں دیواروں سے سوال کیا جائے. اچھا، یہاں پر جو اصول فقہ کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں، بلکہ جمہوری اسی میں ہے، اسی پر ہے، کہ وسأل القریہ کا مطلب ہے وسأل اہل القریہ. یہ معنی لازم ہے، کیونکہ عقل اسی کو مان سکتا ہے، اس کے بغیر بات بے معنی ہو جاتی ہے. کیونکہ دیواریں نہ تو سوال کر سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں. تو یہاں پر وسأل القریہ کے دو معنی ہیں، ایک قریب ہے کہ دیوار سے پوچھو، ایک بعید ہے کہ بستی والوں سے پوچھو، جو انسان جو سمجھتے ہیں. تو ہم نے دور کے معنی کو متعین کر دیا ہے جو مرجوح تھا، ظاہر کے مخالف کیا نا ہم نے، ظاہر تو دیوار ہے، جو دور کا معنی ہے وہ کیا ہے؟
بستی والے.
تو یہاں پر معنی متعین ہوگا بستی والے، یہاں پر تعویل ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں لفظ مؤول، تعویل ہے کہ دور کے معنی کو متعین کر دینا دلیل کے ساتھ ہونا ضروری ہے. قرینہ کیا؟ قرینہ کیا ہے؟ سیاق اور سباق. سیاق اور سباق اور لفظ کے اپنے اندر معنی متعین ہے کہ دیواروں کی عقل ہے ہی نہیں، دیواریں کہاں جواب دے سکتی ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شریعت میں تأویل ہے ہی نہیں، شریعت کے نصوص میں تأویل ہے ہی نہیں، سارے کے سارے آیات حقیقت میں ہیں. سیاق اور سباق سے متعین ہو جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. اور عربی زبان میں بعض اوقات، آپ نے فلسفے کی بات کی ہے، عربی زبان میں بعض اوقات مبالغے کے لیے، مبالغے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس حد سے گزر جاتے ہیں. وسأل القریہ کا مطلب حقیقی معنی ہے کہ بات اتنی سچ ہے، اگر آپ دیواروں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ سچے ہیں. بات اتنی سچ ہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. یعنی ان کے ذہن میں کیا بات آئی؟ پہلے جھوٹ بولا تھا کہ ہم اس کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اب بات اتنی سچ ہو چکی ہے، اگر آپ بستی کی دیواروں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ سچے ہیں. تو سوال اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں فرمان، دیکھو بلاغت، دیکھو قرآن مجید کی، کیا اب یہ واقعی سچے ہیں؟ اب یہ بے قصور ہیں. دیواریں بھی جاسوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یار اب آہستہ بات کرنا، آج کل تو دیواروں کو بھی کان ہیں. کب؟ جب جاسوسی اتنی پھیل جاتی ہے تو پھر سگوں بالغ. تو سگوں بالغ حقیقت مجاز ہے، حقیقت ہے. تو شیخ حسین مثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز کا وجود ہے ہی نہیں شریعت میں. مجاز کا تعویل بھی مجاز ہے نا، تعویل کا اور مجاز کا وجود ہی نہیں. اور شعر کی بات بھی حق ہے کہ اب سیاق اور سباق سے کہتے ہیں نا، قرینہ تو ہے. اب جب کہتے ہیں میں نے بہادر انسان کو دیکھا شیر کی طرح بھاگ رہا تھا، تو یہاں پر شیر آپ کے ذہن میں بات آئے گی، شیر تعویل ہی ہے؟ تعویل تو نہیں ہے کہ بہادر کا اعتبار شیر کہا جاتا ہے، شیر کی طرح بہادر ہے. بہرحال یہ ایک اور راجہ، تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. معنی تعویل کا جو دوسرا معنی شرعی جو ہے، وہ اصطلاحی معنی سے الگ ہے، اس کو ذرا سمجھیں اس بات کو ذرا. تعویل کے اصطلاحی معنی یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. تعویل کے شرعی معنی کیا ہے؟ تعویل کے دو شرعی معنی ہیں. پہلا معنی ہے التفسير، تفسير، تفسير. اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس کے متعلق، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لفظ تأویل کا استعمال ہوا کہ نہیں؟ تأویل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ تفسیر، کہ اللہ تعالی عبداللہ بن عباس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرما اور اپنے کلام کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو تأویل کا کیا مطلب ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، تفسیر. اچھا، دوسرا معنی ہے المآل والعاقبة، یعنی انتہا اور عاقبت. تأویل کا دوسرا معنی شریعت میں جو سلف سے ثابت ہے، دوسرا معنی ہے المآل والعاقبة، یعنی انتہا اور عاقبت. انتہا اور عاقبت یعنی اینڈ، جسے ہم کہتے ہیں اس بات کا اینڈ کیا ہے، عاقبت کیا ہے. اور اس کے دو معنی ہیں، یا تو خبر میں استعمال ہوتا ہے یا طلب میں، امر میں. جب خبر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا، یعنی ایسا ہی ہوگا. تأویل کا مطلب ہے یہی ہوگا جو کہا گیا ہے خبر میں. اس کی مثال دیکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں جب اپنے والدین سے ملتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ تأویل ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا تھا؟ سورج، چاند اور ستارے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، 11 کوکب ہیں، سیارے ہیں اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھا تھا نا. اب جب انہیں سجدہ کیا والد نے، والدہ نے اور ان کے بھائیوں نے، تو کیا فرمایا؟ ھذا تأویل رؤیا من قبل. تأویل کیا مطلب یہاں پہ؟ وقوع، یعنی یہ وہی خواب جو تھا ابھی تفسیر ہوئی، واقع ہوا، ابھی سچا ثابت ہوا. تو تأویل کا مطلب ہے وقوع، واقع ہوا خواب کی تفسیر. اور اگر طلب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے الامتثال، اس پر عمل کرنا. تأویل کا مطلب ہے عمل کرنا. جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں، رکوع میں، سجدے میں خاص طور پہ یہ دعا فرماتے، استغفار کثرت سے کرتے. روایت میں آیا ہے امتثالا بقول الله تعالى، اللہ تعالیٰ کی يتأول القرآن، يتأول القرآن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو عملی طریقے سے اپنایا. تو یہ بھی معنی ہے تأویل کا. تو شریعت میں مختلف معانی ہیں اور اصول کے ہاں یہ مختلف معنی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تأویل کے لفظ قرآن میں جب سنیں یہ مطلب نہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، یہ راجح مرجوح کی بات ہے، نہیں، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. اچھا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں، وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم. اس تأویل کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر ہے، متفق کا فیصلہ ہے، یا کوئی اور مفتی ہے جو مخالفت کرے؟ دوسرا قول بھی ہے، وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم. یہاں پر تأویل جو ہے آگے درست یہ کہ ایک معنی یہ ہے، اگر آیت ہم پڑھیں وما يعلم تأویله الا اللہ یہاں پر رکیں تو اس تأویل کا کیا مطلب ہے؟ بارک اللہ فیک، کہ اس کا معنی کیا ہوگا دونوں میں سے، العاقبہ والمآل، کہ اس کی عاقبت کیا ہے، معنی کیا، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالی جانتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں وقف یہاں پہ نہ کہ وقف کہیں العلم تک، والراسخون فی العلم، یعنی پوری پڑھیں وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں پر تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر. سمجھیں اسی, ہاں اسی آیت, ایک ہی آیت میں تعبیر کے دونوں مطلب موجود ہیں. اگر آپ وقف کرتے ہیں الا اللہ پہ, پھر اس کا مطلب ہے عاقبت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ کیا نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر ہم رکیں والراسخون فی العلم پر, کہ جو راسخ علم ہے وہ تعبیر کو جانتے ہیں یعنی تفسیر کو جانتے ہیں, تو اس کا مطلب یعنی دونوں معنی جو شریعت کے ہیں ایک آیت میں موجود ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. اب شیخ صاحب کے قول کی طرف واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ طویل قسمان, طویل کی دو قسمیں ہیں, صحیح مقبول و فاسد مردود. ایک تو صحیح جو مقبول ہے, دوسرا فاسد جو مردود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالصحیح, بس جو صحیح ہے جو صحیح ہے کون سا ہے؟ ما دل علیہ دلیل صحیح. صحیح تعویل وہ ہے جس کے طرف دلالت کرے صحیح دلیل, یعنی جس کے جو صحیح دلیل کے بنیاد پر تعویل کی جائے وہ صحیح تعویل ہے, اور جو بغیر دلیل کی ہو یا غیر صحیح دلیل کی بنیاد پر ہو وہ فاسد ہے. یہاں پہ دو باتیں ہیں, یا تو دلیل موجود ہی نہیں, تعویل کیا ہے؟ فاسد ہے. یا دلیل تو ہے لیکن ضعیف ہے, پھر بھی فاسد ہے. مثال میں آگے تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں تأویل قوله تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان واسأل القرية سورۃ یوسف آیت نمبر 82 میں, جیسے کہ اس آیت کی تأویل کہ سوال کرو بستی سے, الى معنی اس معنی کی طرف تأویل کرنا واسأل اہل القرية, واسأل اہل القرية کہ سوال کرو بستی والوں سے, لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه سؤال الیہا, کیونکہ بستی سے سوال کرنا تو ناممکن ہے, اس لیے یہاں پہ لازم آتا ہے کہ سوال اہل قرے سے کیا جاتا ہے. تو یہ تعویل جو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح ہے, اس کی دلیل بھی ہے. اگر یہ شیخ صاحب جو ہیں یعنی اس جو تفصیل ہے اس رجوع کر چکے ہیں, میں ابھی ان کی بات بیان کرتا ہوں کہ صحیح اور فاسد ہیں, تعویل حقیقتا ہے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں, لیکن اصولوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ تعویل جو ہے وہ صحیح بھی ہے فاسد بھی ہے, اس اعتبار سے پھر انہوں نے اختیار کیا شیخ اسلام بن تیمیہ کا فرمان, جو قوت وہ اختیار کیا ہے کہ تعویل کی حقیقت ہے ہی نہیں. سیاق اور سباق سے ہم متعین کر دیتے ہیں کہ لفظ کون سا ہے. بہرحال لیکن اس کا شرح پوری کر دوں میں. جیسا فرماتے ہیں والفاسد, اور فاسد تعویل جو ہے کون سی ہے؟ ما لیس علیہ دلیل صحیح, جس کی کوئی صحیح دلیل نہیں. کہ تعویل معطلہ قوله تعالی الرحمن علی العرش استوى, اس کی مثال کہ تعویل یعنی کاف کس لیے ہوتی ہے؟ مثل کے لیے, مثال کے لیے. کہ تعویل معطلہ, جیسے کہ معطلہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں, معطلہ جو ہیں صفات منکر کو کہتے ہیں. اور یہ کتنے گروہ ہیں؟ جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری ہیں, ماتریدی ہیں, اور مفوضہ, پانچ گروہ ہیں یاد رکھنا, مفوضہ تفویض کرنے والے. جہمی مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں, واد مفوضہ والضالین باد, جہمی وہ ہیں جو ساری صفات اسماء صفات انکار کرتے ہیں, جہم سوان کے پیروکار جو ہیں. معتزلی وہ ہیں جو اسماء کا تو اقرار کرتے ہیں صفات سارے کا انکار کرتے ہیں, اور اگر آپ صفت کا انکار کر دیں اسم باقی رہتا ہے, بغیر صفت کے اسم باقی نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے بغیر سننے کے, جاننے والا ہے بغیر جاننے کے, دیکھنے والا ہے بغیر دیکھنے کے, زندہ ہے بغیر زندگی کے, سبحان اللہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ صفت کا انکار حقیقتا انہوں نے اسم کا بھی انکار کیا ہے. تیسرا گروہ اشاعرہ, انہوں نے کہا کہ ہم سارے صفات کا انکار کرتے سوائے سات صفات کے, کیونکہ عقل ان کو ثابت کرتا ہے اور شریعت بھی ان کو ثابت کرتی ہے, تو ہم نے اس کو ثابت کیا. ماتریدی کہتے ہیں کہ آٹھ صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں, وہ سات کی زیادہ سے زیادہ ایک اور صفت بڑھا دیتے ہیں. جو مفوضہ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے, اللہ کے اسماء و صفات تو ہیں لیکن معنی نہیں جانتے ہم معنی کیا ہے. تو حقیقت انہوں نے بھی انکار کیا کہ نہ کیا؟ بغیر معنی کیا پھر آپ نے سمجھا کیا اور جانا کیا ہے؟ اپنے اقرار کس چیز کا کیا ہے؟ بغیر معنی کے آپ اقرار کیا کس چیز کا کرتے ہیں؟ تو یہ معطلہ ہے. جیسا فرماتے کتویل معطلہ قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، سورۃ طہ آیت نمبر 5. الى معنی استولى، دوسرے معنی کی طرف جو ہے استولى یعنی اپنے قبضے میں لیا، قابض ہوا، غالب ہوا، یہ سارے معانی ہیں استولى کے. والصواب، اور صحیح بات یہ ہے، ان معناه العلو والاستقرار، اور صحیح بات جو ہے استوى کے معنی کی العلو بلند والاستقرار اور استقرار پانا. من غیر تکیف ولا تمثیل، بغیر تکیف کیفیت بیان کرنے کے، ومن غیر تمثیل اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اب آتے ہیں تھوڑا سا شیخ صاحب کی اپنی شرح ہے، شیخ محمد صالح العثمین رحمۃ اللہ علیہ. میں یہاں پر بڑی پیاری بات انہیں فرمائی ہے، کیونکہ ہم کتاب ان کی پڑھ رہے ہیں تو ان کی شرح سے میں چند باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی بات یہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں فوائد، چند فائدے بیان کرتے ہیں. نحن لم نقل التاویل مردود مطلقا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ تاویل ہر قسم کا مردود ہے. بل مردود منا ما یقصد به حد ما ثبت من نصوص صفات اللہ، وہ تاویل باطل ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. او یؤول الى ذلك، فلیس تاویل کل مذموم، تو تاویل سارے سے مذموم نہیں ہے. واسأل القرية، هذا حقیقة، یہ حقیقت ہے. ولا داعی للقول بالتاویل اصلا، اور ہم تاویل کی طرف جائیں کیوں اصلا؟ وهذا هو صحيح، شيخ فرماتے ہیں یہی صحیح بات ہے. وهذا هو الذي اخترناه اخيرا، اور اسی کو میں نے اختیار کیا آخر میں، بناء على الا مجاز في القران، اس بنیاد پر کہ قرآن مجید مجاز ہے ہی نہیں، تاویل ہے ہی نہیں. تو یہ قول جو ہے شیخ صاحب کا یہاں پر انہوں نے واضح کیا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لمبی بات کی بات کہ سیاق و سباق سے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں تو وہی اس کی حقیقت ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے متعلق جو الرحمن علی العرش استوى، اس کے تفصیل میں فرماتے ہیں کہ معطلہ کی تأویل کے متعلق جو شیخ صاحب نے بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، جو لوگ کہتے ہیں کہ استوى کا مطلب ہے غالب ہونا یا قابض ہونا، تو ہم سوال کرتے ہیں دلیل کیا ہے آپ لوگوں کی جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے واجب کر دیا کہ اس آیت کے معنی کو تبدیل کر دیں دوسرے معنی کی طرف؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں الدلیل هو العقل، کہ دلیل عقل ہی ہے. تو ہم نے ان سے سوال کیا کیسے عقل ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ استوا کا مطلب ہے استقر او علا، کہ بلند ہوا یا استقرار پایا، تو اس سے بہت سارے لوازم باطلہ ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ اللہ تعالی عرش کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے لیے کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب عرش پر مستوی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا ایک سمت میں، ایک جگہ پہ. یہ بات بھی درست ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ محدود کر دیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے، کیونکہ مستوی مخلوق ہوتی ہے، جب خالق بھی مستوی ہو جائے تو پھر دونوں میں مواصلت لازم آتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اور یہ بات بھی ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بات بھی باطل ہے. تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اگر یہ مان لیں ہم، تو پھر یہ لوازم باطل ضروری آتی ہیں. ہم ان سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں، عرش پر غالب ہے. چوتھی بات یہ کہتے ہیں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. تجسیم کا عقیدہ رکھنے والے یہ لازم آتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا ہے تو مستوی تو وہ چیز ہو جس کا جسم ہو, بغیر جسم کی چیز کیسے مستوی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے؟ تو جسم لازم آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جسم کی صفت جو ہے اس کو ثابت کرنا, جسم صفت کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے باطل ہے. تو ہم ان باطل لوازم سے بھاگنا چاہتے تھے, تو ہمارا راستہ جو ہے وہ بہتر راستہ ہے. ان کی بات درست ہے. اگر ظاہر دیکھا جائے جس عقل کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں تو بات میں چمک ہے, ظاہر بات میں اٹریکٹو بات ہے کہ نہیں, دیکھیں نا بات اٹریکٹو ہے کہ نہیں. اب عوام الناس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اب تو ماشاءاللہ 50 درود سننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایسے سارے لارے نہیں کہہ رہے. آپ امیجن کریں آپ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہے جو کہے گا نہیں. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لوازم باطل ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے کیا جو عرش پر مستوی ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. تو عرش کا کیسے محتاج ہے جب ہم کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ یہ باطل ہے, اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی, عرش آسمانوں کے اوپر ہے, تو اللہ کو محدود کر دیا تم لوگوں نے, اللہ تعالیٰ حد سے پاک ہے. اور پھر تیسری بات, مستوی تو مخلوق ہوتی ہے, اگر ہم کہ اللہ بھی مستوی ہو گیا عرش پہ تو پھر مثلیت ہو جاتی ہے, مشابہت ہو جاتی خالق مخلوق کی, یہ بھی باطل ہے. اور آخر میں مستوی وہ چیز ہو جس کا جسم ہوتا ہے, بغیر جسم کے کوئی عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ چیز مستوی ہوتی ہے, اس لیے جسم لازم آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جسم کو ہی, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہ سارے لوازم باطل ہیں, اس لیے ہم اس معنی کو رد کرتے ہیں شروع سے. اس کا جواب یہ بات آپ لوگوں کی سراسر باطل ہے, اور کسی صورت میں بھی یہ درست نہیں ہو سکتی, نہ شرعا نہ عقلا. آپ کو شرعی اور عقلی جواب دونوں دیتے ہیں. شرعی بات تو واضح ہے, اللہ تعالی نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر مستوی ہے. اور یہ بھی فرمایا وہ ہوا الغنی الحمید, اللہ تعالی غنی ہے, ہر چیز سے غنی ہے, بے نیاز ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی نے جہاں پر فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, وہیں پر فرمایا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, اللہ تعالی کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ بہتر سننے والا دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن مجید میں اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے, اگر اس کا معنی ظاہر سے بالکل مخالف ہوتا تو اس کو ضرور بیان فرماتے, قرآن مجید میں ہی بیان فرماتے. اب پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر کوئی معنی ظاہر کے مخالف اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے تو اسی آیت میں یا بعد میں کسی آیت میں اس کی وضاحت ضرور فرماتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسا رد کیا؟ خاموشی اختیار کی یا رد کیا؟ لم یلد ولم یولد, انہیں بیٹا کہا, باپ تو نہیں کہا نا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ بڑھ کے جواب دیا. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ بھی ہو سکتا ہے, نہ بیٹا نہ باپ ہے. یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دن میں, اللہ تعالیٰ تھک گئے, پھر 7 دن آرام فرمایا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب, زمین آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں اونگ تک نہیں آئی. رد کیا کہ نہ کیا؟ رد کیا. لا تأخذه سنة ولا نوم, سبحان اللہ. تو جہاں پر اللہ تعالی نے وضاحت کرنا چاہی وضاحت کر دی, جہاں پر بھی کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی کا اندیشہ تھا واضح کیا کہ نہ کیا؟ واضح کیا. اگر الرحمن علی العرش استوى کہ ظاہر کے علاوہ کوئی بات اللہ تعالیٰ بیان کرنی ہوتی یا سننے والے کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی آ سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور واضح فرماتے. بھئی بات تو لوگوں کے ذہن میں آئی لیکن کن لوگوں کے ذہن میں آئی؟ سوال یہ ہے. صحابہ کرام کے ذہن میں آئی یا ان سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی؟ تو امت کے بہترین لوگوں کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی. اور یہی ہمارے امت کے سردار ہیں, سلف صالحین ہیں. ان کے بعد میں آنے والے جو بھی ہیں وہ ان کے نیچے ضرور ہیں, ان سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. وہ ان کے محتاج ضرور ہیں, یہ کسی کے محتاج نہیں بعد میں آنے والوں کے لیے. یاد رکھیں جتنے بھی علماء فقہا موجود ہیں پوری دنیا میں, چاہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو ان کی, کچھ بھی ہو, وہ بغیر حدیث کے علم حاصل کر نہیں سکتے. اگر قرآن مجید کا علم بھی حاصل کرتے ہیں تو صحابہ کرام بیچ میں ضروری ہیں. بغیر کسی صحابی کے نہ تو ہمیں قرآن پہنچ سکتا ہے نہ کوئی حدیث پہنچ سکتی ہے. جو حدیث کے منکر ہیں, قرآن مجید بھی صحابہ کرام کی طرف سے آیا ہے. رافضی کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, تو پھر قرآن کیسے سچا ہے آپ کا؟ قرآن کیسے سچا ہے؟ قرآن سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن بھی تھی, قرآن بھی تو انہوں نے انہی کی طرف سے آیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کس نے کہا یہ قرآن ہے مجھے بتائے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں؟ تابعین کو کس نے کہا؟ اللہ اکبر, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو شریعت نے تو اس کا انکار کر دیا ہے. اب عقل کی بات کرتے ہیں, اب عقل کی طرف بھی آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے استوک مطلب عربی زبان میں استولا غالب ہونا ایک مرتبہ بھی کسی بھی عربی زبان کے عالم نے نہیں فرمایا. عربی زبان کا معنی ہے ہی نہیں, غالب معنی ہے ہی نہیں. میں آ رہا ہوں, عربی کسی بھی آپ لغت کی کتاب کو اٹھا لیں استوا کا مطلب استولا ہے ہی نہیں. ایک شاعر تھے الاخطل, نصرانی کرسچن شاعر تھے. اس شخص کے ایک شعر میں ان کو ایک دلیل ملی. قرآن مجید چھوڑا, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی, صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑا, تابعین کی سمجھ کو چھوڑا, سلف صالحین کی سمجھ کو چھوڑا, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے کہتے ہیں نا کہ زمین کھود کھود کے کوئی ہیرا تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے, زمین تو کھودی پہاڑ بھی کھود نکلا چوہا, ہیرا نہ نکلا. جبلی والوں کے تنکے کا سہارا بھائی فرماتے ہیں. الاخطل, الاخطل یہ عربی شاعر تھا لیکن کرسچن تھا. اخطل پاس ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ نصرانی تھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دیوان میں شعر ہے ہی نہیں. جو دیوان موجود ہے آج منسوب ہے اس کی طرف لیکن دیوان میں نہیں ہے, جو ان کی شاعری کی کتاب اس میں موجود نہیں ہے. اور پھر میں آپ کے عقل سے سوال کرتا ہوں, یہ کون سی عقل ہے جو قرآن کو حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ کو چھوڑ کے ایک نصرانی کے شعر کو لے لے, وہ نصرانی جو شریعت کے سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے کہا استوى بشر علی العراقی, بشر ایک شخص تھا جس نے عراق پر قبضہ کیا, تو اس نے کہا استوى بشر علی العراقی, یعنی غالب ہوا عراق پہ کہ نہیں؟ تو اس طرح مطلب غالب ہوا. تو عربی لغت میں سب سے پہلا جواب عقلی ہے. عربی لغت میں استوى کا مطلب استولا ہے ہی نہیں. جس نے بیان کیا ہے وہ خود نصرانی ہے, اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں. دوسری بات کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآن عربیہ لعلکم تعقلون. تعقلون کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا قرآن مجید کو, ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں, کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھ آئے, عقل والے تمہیں عقل آئے. بے عقل والی بات نہ کرنا کبھی, جا کے سمجھداری والی بات کرنا. اور سمجھداری کس میں ہے؟ کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے کہ نہیں؟ وہی حق ہے. اس کو تبدیل کرنے کی کہاں کی سمجھداری ہے؟ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہے؟ سبحان اللہ. اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ عربی زبان میں استوى مطلب معروف ہے کہ بلند ہونا. استوى علی الجودی, سورۃ ہود 44 میں نوح علیہ السلام کا سفینہ جو ہے کہاں پر رکا جا کے؟ جودی کے پہاڑ کی چوٹی پر. یعنی بلند ہوا کہ نہیں؟ کیا سفینہ بھی غالب ہو گیا تھا پہاڑ کے اوپر؟ کیا اس طریقے سے جب انعام کی بات کی اللہ تعالی نے وجعلکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره, یہاں پر تستو کا مطلب بھی یعنی علو اور استقرار کا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ سورۃ زخرف آیت نمبر 13. دوسری بات ہے, ایسا فرماتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ استواء کا مطلب استولا ہے, یہ عقل والے ذرا عقل کھول کے سنو, کیا اللہ تعالی غالب ہے؟ کیا اللہ تعالی صرف, اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالی سے پہلے کوئی اور چیز کے قبضے میں تھا, غالب تھا, اللہ تعالی نے اس کے اوپر قبضہ کر کے غالب ہو کر اس کو چھینا ہے, وہ کون سی ذات ہے؟ ثابت تو کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ ایک چیز سے بھاگ رہے ہیں, اب لوازم باطل وہ تھے یا یہ تھے جو جس کی وجہ سے آپ نے یہ تعویل کی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری ذات لازم ہے, اور جو دوسری ذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت کرے یہ کفر صریح ہے. تو آپ بچنا چاہتے تھے ایک گڑے میں گرنے سے, اس سے بڑے گڑے میں کنویں میں جا کے گر پڑے. بھائی فرماتے ہیں پھر عقل کا تقاضا, تیسری بات, آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے, استولا ہے, تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر بھی غالب ہے, درختوں پر بھی غالب ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ زمین پر غالب نہیں ہے. استوا کا مطلب اگر غالب ہے, استولا ہے, تو زمین کس کی ہے؟ یہ درند پرند کس کے ہیں؟ یہ زمین آسمان کس کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. جیسے کہ عرش پر غالب مطلب ہے عرش پر غالب ہے, تو پھر زمین پر بھی ہے, نعوذ باللہ گدھے پر بھی ہے. صوفی المعنی آ گیا, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی یہ معنی بھی غلط ہے. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے عرش کا, اگر ہم ثابت کر رحمان علی عرش استوا, تو یہ لازم بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. کس نے کہا ہے میرے بھائی؟ یہ بات عقل میں آئی کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس کا مطلب کیا؟ اگر عرش کو نکال دیں اللہ تعالیٰ گر جائے گا نعوذ باللہ؟ نہیں, مت یہ معنی ہے. کبھی کسی عالم نے, سلف صالحین کے علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ انسان کرسی پر بیٹھے, کرسی نکالی گر گیا, بادشاہ عرش پر بیٹھا ہے زمین کے بادشاہ, آپ نے اس کا عرش کرسی نکالی, اس کا عرش نکالا, گر گیا. میرے بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ کسی ایک عالم سے دکھائے تو صحیح ہمیں, سارے علماء کا متفق کا فیصلہ ہے, رسول جماعت کے علماء کا, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کم ہے علیق بجلال سبحانہ وتعالی, اور اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج بھی نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ حد لازم آتی ہے, مجھے یہ بتائیں یہ لفظ کہنا حد یا سمت, سمت یا حد, یہ جہت, یہ لفظ جو ہے نہ تو قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے, آپ یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہ وہ الفاظ ہیں, ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ محدود ہے غیر محدود ہے, سمجھے ذرا, یہ کہنا اللہ تعالیٰ محدود ہے دلیل دکھاؤ, یہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے دلیل دکھاؤ, کوئی دلیل ہے اللہ محدود ہے محدود نہیں ہے؟ شریعت میں کوئی ایسی دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل محدود کی ہے تو ہمیں دکھائیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اور محدود نہیں ہے اس کی دلیل بھی نہیں ہے, تو جس کی دلیل نہیں ہے اسماء صفات کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں, بعض ایسے الفاظ ہیں جس کا شریعت میں ذکر ہی نہیں ہے, شریعت خاموش ہے, جن الفاظوں کے متعلق شریعت خاموش ہے ہم بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں, نہ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. اس کی مثال ایک تو ہے جہت, سمت یا حد, دوسری تجسیم, تجسم جواب بھی دے دوں, جسم کی بات میں بھی کر لوں میں, ایک دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں جواب ایک وقت میں دے دیتا ہوں میں. یعنی صفات جو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں آئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں, یا الفاظ جو ہیں, یا صفات مثبتہ ہیں, السمیع البصیر مثبت صفات ہیں, یا منفی صفات ہیں, لا تأخذ سنة ولا نوم, لیس کمثلہ شیء, اللہ نفی کی ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں, اللہ کو اگنی آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, یہ ساری چیزیں منفی ہیں, منفی صفات ہیں. بعض ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی ذکر قرآن میں یا حدیث میں, جس کی مثال ہے, جس کی مثال سمت ہے, جہت ہے, جسم ہے, ٹھیک ہے. جو ایسے الفاظ ہیں سمت ہے, جہت ہے, جسم ہے, لفظ پہ توقف کرتے ہیں, توقف پہلے, اور معنی کا تفصیل بیان کرتے ہیں, بھئی تمہارا مراد کیا ہے. جہت کی مثال لیتے ہیں, یہ حد کی. اب نے کہا حد لازم ہے, تو حد کا لفظ جو ہے اس سے متوقف ہیں. متوقف کیوں ہیں؟ کیونکہ نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے کہ حد ہے, نہ اس کے دلیل کہ حد نہیں ہے, تو لفظ میں توقف اختیار کرتے ہیں. نمبر دو, اس ترتیب کے ساتھ, نمبر دو معنی کی تفصیل پوچھتے ہیں. حد کا مطلب اب کیا لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے, یا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے, اگر ہٹا لیں تو اللہ گر جائے گا نعوذ باللہ, تو یہ باطل, اس کو نہیں مانتے ہم. لیکن اگر حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اور اپنی کائنات سے بالکل الگ ہے, مخلوق الگ ہے اور خالق الگ ہے, اگر حد کا مطلب یہ ہے تو بات تو درست ہے, اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے, مخلوق سے بالکل الگ ہے. لیکن حد کا لفظ استعمال ہم یہ کہیں گے یہ لفظ استعمال نہ کریں, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ اصل لفظ استعمال کریں الرحمن علی عرش استوا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر استوا کے معنی میں حد آتا ہے تو حد نہ استعمال کریں, کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. وہ معنی استعمال کریں جو جس کا ذکر ہوا ہے, ذکر ہوا استوا کے, استوا کا لفظ استعمال کریں, تو تفصیل ضروری ہے. اچھا, اب تجسیم کی بات آتی ہے. وہ کہتے ہیں جسم لازم آتا ہے, جسم کا لفظ توقف کرتے ہیں. یاد رکھیں, بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, جسم کا لفظ توقف ہے. توقف کا مطلب ہے ہم خاموش اختیار کرتے ہیں, صحیح غلط ہے نہیں جانتے ہم, صحیح غلط ہے نہیں جانتے ہم. ارے جسم صحیح ہو سکتا ہے, اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے, توقف کرتے ہیں. لیکن معنی کی تفصیل پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے, میں جسم کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ اگر جسم کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا جسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے ایک ایک حصے کا, جیسے کہ مخلوق محتاج ہے, مخلوق کے دو پاؤں ہیں انسان محتاج ہے, دو ہاتھ ہیں, ایک سر ہے, دو آنکھیں ہیں, انسان ان کا محتاج ہے, ان کے بغیر انسان کے جسم میں قیام نہیں ہو سکتا, انسان کا وجود ان کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو انسان کہلوانے کے لیے اس کا جو جسم ان چیزوں کا محتاج ہے, تب تو معنی باطل, اللہ تعالیٰ کے لیے معنی جائز نہیں ہے, اس کو ہم ہرگز نہیں مانتے, یہ تجسیم باطل ہے, اس کو مانتے نہیں ہم. لیکن اگر جسم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ ذات صفات کمال سے متصف ہے, صفات کمال ہے, اور وہ صفات کمال جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جسم کا استعمال نہ کریں, کیونکہ شریعت میں اس لفظ کا وجود ہی نہیں ہے. تو تجسیم کا معنی جو آپ کے ذہن میں آیا ہے, جیسا کہ انسان محتاج ہے, یہ کس نے کہا کہ خالق بھی مخلوق کی طرح محتاج ہے؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ دو آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو کیا اللہ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی جسم ہے؟ ضروری ہے کہ جسم ہوگا تب ہاتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ بھئی یہ تو مخلوق کے لیے ضروری ہے, تو خالق کے لیے کس نے کہا ضروری ہے یہ؟ اور پھر اگر آپ لوگ یہ سمجھتے کہ جسم لازم آتا ہے تو آنے تو کیا مشکل ہے؟ اگر جسم آپ کے ذہن میں اگر صفات کا اقرار کرنا جسم لازم آتا ہے تو یہ تمہاری عقل ہے, جسم لازم آنے تو تمہیں کیا مشکل ہے؟ جب شریعت نے کہیں منع بھی نہیں کیا کہ جسم نہیں اللہ تعالیٰ کا, تو تمہاری عقل کیوں پریشان ہوتی ہے؟ لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں, تو جسم کی بات بھی غلط ثابت ہوئی. پھر کہتے ہیں مثلیت کی بات، مثلیت لازم آتی ہے، ہم یہ ماننے کا اللہ تعالیٰ پر مستوی ہے تو مثلیت مشابہت مخلوق سے ہوتی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. مخلوق موجود ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک جیسے، دونوں کا وجود ایک جیسا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ نہیں؟ مخلوق کی ذات ہے کہ نہیں؟ دونوں ذات ایک جیسی ہیں. جب وجود اور ذات کے اعتبار سے فرق ہے اور تمہارا بھی یہ ایمان ہے، تو پھر اسماء صفات میں فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ استواء بھی ہو سکتا ہے، اسماء صفات ساری میں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس عقل نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم مان لو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور ذات مخلوق کے وجود اور ذات سے مختلف ہے، وہی عقل آپ کو یہ کیوں نہیں مجبور کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی مخلوق سے بالکل مختلف ہیں؟ عقل میں کھوٹ ہے کہ نہیں؟ عقل میں خرابی ہے کہ نہیں؟
عقل کی خرابی ورنہ یہ چار اور پانچ حروف جو لفظ ہے خالق اور مخلوق، یہی سارے مسائل کا حل ہے.
سبحان اللہ. تو یہ عقل سقیم ہے، انہیں عقل کو مقدم کیا لیکن جس گڑے سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑے گڑے میں گر گئے. تو جہاں ہی سارے کافر ہیں، یاد رکھیں. تو کہاں سے بچنا چاہتے تھے؟ جس کفر سے بچنا چاہتے تھے اس میں جا کر گر گئے.
سب سے بڑے مجسم تو خود ہیں اللہ تعالی کی طرف.
وہ یاد رکھیں، ہر معطل انکار کرنے والا مجسم ہے، وہ ہر مجسم معطل. یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، لکھ لیں یہ، ہر معطل مجسم ہے اور ہر مجسم معطل ہے.
ہر معطل مجسم
ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات انکار کرنے والا مجسم ہے اور ہر مجسم معطل ہے. وہ کیسے؟
خود ہی پہلے مجسم کی طرف جاتے ہیں.
اللہ اکبر. تو جو انکار کرتے ہیں اس نے سب سے پہلے تجسیم کی ہے،
پھر انکار
کیا. اس کو دوسرے لفظ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجسم کی جگہ علماء لفظ کرتے ہیں ہر معطل ممثل ہے. تو مجسم تو ایک لفظ ہے، تو مجسم کو چھوڑ دیں. ہاں، مجسم کو چھوڑ دیں. ہر ممثل، ہر معطل ممثل ہے اور ہر ممثل معطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر معطل درست کر، ہر معطل ممثل ہے اور ہر ممثل معطل ہے. تو انکار انہوں نے کیوں کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے ذہن میں کیا بات آئی؟
مثلیت،
کہ اللہ تعالیٰ کی مثلیت ہے. لازم آتا ہے کہ جسم ہوگا جیسے مخلوق کا جسم ہے، اسے ہم نہیں مانتے. آنکھیں ہوں گی جیسے مخلوق کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہوگی جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں، سننا جیسے مخلوق کا سننا، دیکھنا جیسے مخلوق کا دیکھنا. تو یہ تمثیل ہے کہ نہیں؟ بھائی مثل تو خود ہو تم. پہلے مثلیت کا اقرار کیا پھر انکار کیا. اگر مثلیت کا انکار شروع سے کر دیتے تو کبھی انکار بھی نہ کرتے. اور اسی طریقے سے جو ممثل ہے وہ معطل ہے. جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن میں مانتا ہوں ہاتھ ہے لیکن مخلوق کے ہاتھ کی طرح، تو اسے تعطیل کی ہے کہ نہیں؟ کیا تعطیل کی ہے؟ اصل معنی کی تحریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے. جب یہ کہنا کہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے جیسے کہ مجسم ممثل کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقتاً اسماء صفات کا انکار کیا ہے کہ نہیں؟ انکار کیا ہے. بس دوسری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر معطل ممثل ہے، اس نے پہلے ذہن میں اس کی مثلیت کی بات آئی، اسے تمثیل کی اللہ تعالیٰ کی مشابہت کی خالق مخلوق کی دونوں کے آپس میں، پھر اس نے انکار کیا ہے اسماء و صفات کا. اور جو مشبہ ہیں، جو مشابہت کرنے والے ہیں، تشبیہ جو کرتے ہیں، ممثل جو ہیں، انہوں نے پہلے جب تمثیل کی خالق مخلوق کی صفات کی تو حقیقت انکار کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا؟ کیسے انکار کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو اصل معنی تھا اس معنی کی تحریف کر کے مخلوق معنی کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اصل معنی جو مراد تھا اس سے دور ہٹ کے اس کی تحریف کی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کل معطل ممثل و کل ممثل معطل. تو اب جو ان کی خوبصورت باتیں تھیں، خوبصورت رہی ہیں یا بدصورت ہو گئی ہیں؟ بدصورت ہو گئی ہیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز رہ گئی ہے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ میں
11
شروع کیا تھا. اچھا یہ میں بیان کر دوں، اس کی شرطیں بھی ہیں، تعویل کی شرطیں بھی ہیں، تعویل کی شرطیں میں بیان کر دوں تاکہ بات ذرا مکمل ہو جائے. تعویل کی تین شرطیں، پہلی شرط کہ لفظ قابل ہو تعویل کے لیے، لفظ جو ہے وہ تعویل کے قابل ہو. یعنی ایسا لفظ ہو جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو اور ایک معنی راجح ایک مرجوح ہو. پھر ہم مرجوح معنی کو آگے کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. اس کی مثال جی قلی والی مثال، دوسری مثال بھی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یعنی کوئی عام لفظ ہو اور ہم خاص کو لے لیں عام کو چھوڑ کے، کیونکہ عام ظاہر ہے، ظاہر عام کو عمل کرنا ہے. جب ہم خاص کو لیتے ہیں تو یہاں پر ہم خاص عام کو چھوڑ کے جب خاص لیتے ہیں تو یہ بھی ایک تعویل ہے. اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردہ جانور حرام کر دیا گیا. ظاہر نص کیا ہے کہ سارے کے سارا جو مردار جانور حرام ہے، لیکن عموم جو ہے اس کو ظاہر سے ہٹ کر ایک حدیث نے دور کر دیا کہ جو جلد ہے اس جانور کی جو مردہ ہے اس کو رنگنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری مسلم میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک جانور کو مر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی جلد اتار کے اس کو رنگ دیتے اور اسے فائدہ حاصل کر لیتے تو بہتر نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میت آیت میں جس کا ذکر ہے گوشت کا تعلق ہے، دوسرا جو بھی ہے سوائے جلد کے، جلد استعمال ہو سکتی ہے. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے المیتہ کا، اس میں دو معنی ہیں، ایک تو پورا جانور یا جلد کے علاوہ. جب دوسری دلیل آئی جلد کو مستثنا کر دیا تو ہم نے اس کو دوسرے معنی کی تعویل کرتے ہوئے اس معنی کو اختیار کیا. اور اگر معنی، اگر ایسا لفظ جس کا معنی مرجوح فاسد ہو، معنی تو مرجوح بعضوں کے ذہن میں آتا ہے لیکن فاسد ہو، تب تعویل جائز نہیں. جیسے کہ الرحمن علی عرش استوا، استوا کا مطلب ہے استولا، وجاء ربک کا مطلب ہے جاء امر ربک، تو یہ باطل ہے.
ہاں
نہیں، یہ وہی پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. ایک جائز مثال دی، ایک ناجائز مثال دی ہے جو جائز نہیں ہے. دوسری شرط کہ دلیل موجود ہو، دلیل موجود، صحیح دلیل موجود ہو جو لفظ کو اپنے ظاہر سے ہٹا کر تعویل کی طرف پھیر دے. اگر دلیل نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. یعنی اگر دلیل نہیں ہے تو تعویل کون سی ہوگی؟ فاسد ہوگی. اس کی مثال وہی آیت، اگر حدیث نہ ہوتی تو پھر سارا کا سارا جانور جو ہے
حرام،
وہ حرام ہوتا. جب حدیث آئی
تو
صحیح دلیل ہے تو اس لیے جائز ہے. اس طریقے سے یاد رکھیے قاعدہ کہ عام عام ہوتا ہے اس کو خاص پر حمل نہیں کیا جاتا بغیر دلیل کے، اور ہاں خاص پر نہیں حمل کیا جاتا بغیر دلیل کے، خاص پہ خاص کو معنی کو مقدم نہیں کیا جائے گا. اور مطلق مطلق ہے، بغیر دلیل کو اس کی قید نہیں لگائی جائے گی، ٹھیک ہے نا. امر وجوب کے لیے ہے، استحباب کے لیے دلیل ہونی چاہیے، نہیں تحریم کے لیے ہے، کراہت کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جتنے معانی ساری طویل شدہ معانی ہیں دوسرے اعتبار سے جو طویل کے قائل ہیں. جی ہاں، عام عام ہے، بغیر دلیل کے خاص نہیں کیا جاتا. مطلق مطلق ہے، یعنی مطلق مطلق پر عمل کیا جائے گا. مطلق مطلق ہے، بغیر دلیل کے قید نہیں لگائی جائے گی. امر وجوب کے لیے ہے، وجوب کے لیے، حکم جو ہے، امر جو ہے وجوب، وجوب واجب، وجوب کے لیے ہے. ہاں بغیر دلیل کے استحباب کا معنی متعین نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے متعین نہیں ہوتا, اور نہ ہی تحریم کے لیے ہے نہیں ہوتا, اور نہ ہی تحریم کے لیے ہے بغیر دلیل کے. کراہت کا معنی نہیں, نہیں تحریم کے لیے یعنی حرام ہے, بغیر دلیل کے. کراہت کا معنی ہاں یعنی مکروہ سے, کراہت, کراہت کا معنی متعین نہیں ہوتا. جس نے مخالفت کی اس نے تأویل فاسد کیا, مخالفت کی تأویل فاسد کیا, اس کا تأویل فاسد اور مردود ہے. ہاں اس کا یہ اس کی یہ تأویل فاسد اور مردود ہے, کیونکہ یہ دعویٰ ہے بغیر دلیل کے, اس لیے فاسد مردود ہے. اور یہ وہ تأویل ہے جو رافضی شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے, بلکہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس فاسد تأویل سے.
اور یہ وہ تأویل ہے جو رافضی شیعوں کی
کتب میں پائی جاتی ہیں کثرت سے. اس کی مثالیں دیکھیں اب رافضی شیعوں کی کتابوں میں, قرآن کی آیتیں جو ہیں جو اچھی آیتیں اہل بیت کے لیے, جو برے آیتیں صحابہ کرام کے لیے, آسانی سے میں کہہ دوں بغیر کسی تفصیل کے. نعوذ باللہ, یعنی بعض آیتوں میں وہ تفسیر پیش کرتے ہیں, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, عدل سیدنا علی, الاحسان فاطمۃ الزہرا, وذی القربى الحسن والحسین, وینہی عن الفحشاء والمنکر, فحشاء سیدنا ابوبکر, والمنکر سیدنا عمر, والبغی نعوذ باللہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا. یہ ان کی تفسیر میں موجود ہے میرے بھائیو, ان اللہ وانا الیہ راجعون, یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا, کہتے ہیں نور کا مطلب ہے نور الائمہ من آل البیت, ہمارے امام آل بیت کے یہ نور ہے جس کا آیت میں ذکر ہے. لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد, وہ فرماتے ہیں دو امام نہ لینا, امام صرف ایک ہی ہے سیدنا علی. اب کہیں قریب سے کہیں دور سے کوئی معنی آتا ہے کبھی, لیکن انہوں نے معنی نکال لیا ہے. تو اس طریقے سے جو بھی تأویلیں موجود ہیں وہ باطل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی برہان نہیں. اور ان جیسے جو ان کے بعد میں آئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اسماء و صفات میں فاسد اور باطل تأویل پیش کرتے ہیں. جیسا کہ الرحمن علی عرش استوى یعنی استولى, وجاء ربک یعنی جاء امر ربک. ان لوگوں نے بھی تأویل سے کام لیا بغیر دلیل کے, اور ان کے حقیق رہنما کون ہیں؟ سلف صالحین ہیں, صحابہ کرام ہیں, یا صحابہ کرام کے دشمن, صحابہ کرام کو گالی دینے والے نعوذ باللہ, صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے رافضی ہیں. کیا خیال ہے؟ دوسرے ہیں کہ پہلے ہیں؟ دوسرے ہیں. تیسری شرط تعویل کی, کہ تعویل کے کوئی موجب ہو, کوئی وجہ ہو, بغیر وجہ کے تعویل نہیں کی جائے تھی. اصل میں لفظ کا ظاہر لیں گے, لیکن ظاہر کو چھوڑنے کے لیے کوئی وجہ ہو کہ ہم ظاہر کو چھوڑنا ضروری پڑ جائے. اور یہ موجب جو ہے جو ضروری ہے تعویل کے لیے, کہ کوئی ایسا قاعدہ ہو مقرر جو دین کی بنیاد ہو, کوئی ایسا قاعدہ مقرر ہو جو دین کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہو, جس کے مخالف ہمیں یہ ظاہر رس لگے, پھر ہم کہیں گے کہ اس کا موجب ہے کوئی تعویل کا.
یہ اسی کتاب کی شرح شیخ نے خود کی؟
نہیں, یہ آگے کسی اور سے ہے. اب آخر میں کیا شرع میں تاویل ہے؟ تاویل کا چکر ہے نہیں میرے بھائیوں، تاویل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قول راجح ہے، یہ قول شیخ سعید بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے بعد میں کہ شریعت میں کوئی مجاز نہیں، کوئی تاویل نہیں. آپ کسی لفظ کے سیاق اور سباق سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہر لفظ اپنے حقیقت میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کی مثال ابھی پتہ چلتا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں. حدیث صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. حدیث کے آخر تک ابھی ہم نے کہا کہ تاویل تو ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. یہاں پر ظاہر اگر لیتے ہیں لفظ تو پھر
اللہ تعالیٰ کی شان
شیان نہیں ہے. حدیث سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی. حدیث کے آخر میں جواب موجود ہے، اگر میرے بندہ جو بیمار سے اس کی عیادت کر لیتے تو مجھے اس کے ساتھ پاتے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بیمار ہوا، کیونکہ تم نے اس بندہ کی عیادت نہیں کی اپنے مسلمان بھائی کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اسے عیادت کرنا چاہیے، لیکن اس انداز سے، دوسرے صیغے سے، دوسرے طریقے سے. تو جواب تو موجود ہے الحمدللہ. تو یہاں پر تاویل کی ضرورت ہی نہیں، تاویل کی ضرورت ہے کوئی؟ کون سی رد بدل ہے؟ رد بدل ہے نہیں، حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ میرا بندہ بیمار ہے، میرے بندے کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. یہ حدیث کے اپنے الفاظ ہیں، تو حدیث کو پورا لینا چاہیے کہ صرف ایک پہلا جملہ لینا چاہیے؟ نص پورا لینا. تو اگر پورا لے لیتے تو یہ معنی جو ذہن میں آتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے قریب پاتا، اور میں اس بند، یعنی وہ بندہ بیمار ہے میری وجہ سے، وہ شفا بھی میں اسے دیتا اور تمہیں ثواب بھی میں دیتا. یا اللہ تعالیٰ کی عیادت کوئی انسان کر سکتے ہیں؟ یعنی وہی نا، اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے وہاں پاتا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس معنی کو ظاہر کو لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے، وحدت الحلول یہی دلیل لیتے ہیں. لیکن اس لفظ سے تاویل، وہ کہتے ہیں تم لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر تم لوگ بھی تاویل کرتے ہو. ابھی کہتے تاویل مانتے نہیں ہیں، پھر خود تاویل کرتے ہو کہ تاویل تو نہیں کیا ہم نے، کیونکہ اس کی دلیل خود موجود ہے حدیث میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سیاق اور سباق سے ہی پتہ چلتا کہ تاویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود بیمار ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بیمار ہو سکتا ہے کس میں؟ کس سے مراد؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کا اجر و ثواب ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحمت، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، بہت سارے معنی، اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ساری معنی ہے. لیکن سیاق اور سباق سے اگر یہ حدیث کے آخر الفاظ میں یہ نہ ہوتا کہ میرا بندہ بیمار تھا، اگر ہم ظاہر کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم ظاہر کو ہی لے لیں تو دین کی بنیاد بھی اس کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اللہ بیمار ہو، اس لیے معنی لازم آتا ہے کہ بیمار اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے، کیونکہ عیادت بیمار کی جاتی ہے، وہ بیمار مخلوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی جب اونگ اور نیند نہیں آتی تو پھر بیماری اور تکلیف کہاں سے آئے گی؟ سبحان اللہ،
پورے
اسلام کو بگاڑ کر رہا ہے. اگر اس کو لے لیں اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی صفات نقص نہیں. آپ سبحان رب اعلیٰ کے ساتھ سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، یہ جو دعا ہے، ہاں یہ جو دعا ہے، یہ تب پڑھتے تھے جب یہ سورت نازل ہوئی، سورت النصر، اس کے بعد میں.
یعنی اللہم اغفر لی پہلے پڑھتے،
پہلے تھے سبحان رب الاعلی، صرف یہ تھا. جب سورت النصر نازل ہوئی پھر سید عائشہ فرماتے رضی اللہ عنہا کان یتاول القرآن، یعنی قرآن پہ عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں سورت النصر جیسی آیت کی دعا پڑھتے.
اضافہ کر کے
اضافہ ہاں
اور آگے یہ لفظ ہوتے رب فرلی
ہاں یہ بھی ہے
درمیان کتابوں میں نہیں لکھتے علماء
نہیں موجود ہے سجدے کی دعا موجود ہے نا
سجدے کی دعاؤں میں الگ کر لیتے سبحان ربی اللہ رب فرلی یعنی اس طرح تعویل نہیں کرتے یعنی آگے
نہیں یہ لفظ موجود ہیں حدیث کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں سجدے کی کتاب سجدے کی دعا میں لفظ موجود ہے
بس جتنی اردو میں جتنی چھپی ہے آٹھ دس کتابوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں لکھا
اللہ حافظ سبحان اللہ اب بس یہ حسن مسلم ہے حسن مسلم ہے ہاں اس کے اندر دیکھیں سجدے کی دعا نکالے دکھائیں مجھے دکھائیں فورٹی تھری یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سجدے کی دعا ہے نا تو یہ جو روایت ہے اس میں سید عائشہ فرماتی ہے یہ تھا اول القرآن کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی ہاں یہ پڑھتے اس سے پہلے دیکھیں بہت سبحان رب العالی تو معروف مشہور ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبح القدس رب الملائکۃ والروح یہ آخر تک اور بھی دعائیں ہیں
پہلا عمل دوسرا عمل منسوخ نہیں ہوا ایک ہی رہ گیا سبحان ربی اعلی اضافہ ہو گیا
اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہیں آپ اس کے تنوع کہتے ہیں کب یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں سب جائز ہے
یعنی یہ منسوخ میں نہیں آئے گا تنوع میں آئے گا
ہاں تنوع منسوخ نہیں ہے یہ تنوع ہے سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک